من دعاه الموت وهو يطلب العلم ليهدي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. جس شخص کو موت آئی حال میں تو وہ ابھی علم کے حصول میں مشغول تھا لیکن اس کا مقصد تھا اسلام کو زندہ کرنا, احیاء اسلام. حصول علم کا مقصد وہ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے, اس لیے کہ کوئی کیریئر ہے جو اختیار کرنا ہے. جیسا کہ بالعموم ماشاء اللہ عام طور پر ہمارے ہاں کا جو مذہبی تعلیم کا نظام ہے اس میں خاص قسم کا کیریئر ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ تعلیم جو ہے دی جاتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے. وہ کیریئر نہ ہو, وہ مناسب کا حصول پیش نظر نہ ہو, جیسے کہ اگلی حدیث کے اندر بہت ہی کھل کر بات آ جائے گی کہ اور کون کون سے مضمون مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت سے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہو یا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مثبت طور پر جو بشارت آ رہی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ یطلب العلم لیہدی بہ الاسلام, جو تحصیل علم میں لگا ہوا ہے اس مقصد کے خاطر سے احیاء اسلام کا کام کرے گا, جدوجہد کرے گا. ظاہر بات ہے دین سیکھے گا تو آگے سکھائے گا. دین زندہ کیسے کیا جائے گا اگر اس کا علم ہی مر چکا ہو؟ اس علم کو پہلے خود اپنے اندر زندہ کرنا ہے, تو لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا ہے. تو فرمایا جو شخص اس کام میں لگا ہوا ہے ابھی وہ تحصیل علم سے فارغ نہیں ہوا اور موت آ گئی, تو فرمایا بین ہوں یا بین نبی جی نہ درجہ تم واحد تم سے جنت, تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے. یہ ہے نیت کے اعتبار سے حصول علم کا یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے, یہ اس کی اہمیت ہے, یہ اس کی حیثیت ہے کہ صرف ابھی اس کے اندر مشغول ہے, ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہے, احیاء اسلام کے جدوجہد عمل اس نے شروع نہیں کی ہے, لیکن علم حاصل کر رہا اس مقصد کے تحت کہ دین کو زندہ کرے, اس کا بھی مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ہے. اور آخری جو ہے اس میں یہی مضمون منفی اعتبار سے کہ کون کون سے مضمون مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت علم حاصل کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہر طالب علم کو. یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت کعب بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, من طلب العلم لیجاری به العلماء ولیماری به الفقهاء او یطرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جس شخص نے علم حاصل کیا تین مقاصد بڑے پیارے, پھر وہی فساد و بلاغت کا ایک بہت عمدہ نمونہ ہے, لیجاری به العلماء تاکہ علماء کی ہم نشینی اختیار کر سکے. بہرحال علماء کی چونکہ عزت ہے, قدر و منزلت ہے, اب ظاہر بات ہے کوئی شخص بالکل بے علم ہے ان کی محفل میں کیسے بار پائے گا؟ تو اس قدر و منزلت سے حصہ پانے کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے کہ میں بھی ان کی محفل میں بیٹھوں, جیسے ان کا ہم نشین بن جاؤں, ان کا جلیس بن جاؤں, تاکہ یہ کہ جو عزت جو وقار انہیں حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے. یہ یجاری یا بہل علماء اور نے یماری یا بہت کو کہا, یا یہ کہ بے وقوفوں پر روب گاڑ سکے, جگڑ سکے, اسے ان کے اوپر اپنے علمی تفوق اور بدتری کا جو ہے وہ سکہ دکھا سکے. یہ دوسرا وہ مضمون مقصد عوام کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اور اہل علم کی مجلس میں بات پانے کے لیے, او یصرف به وجوه الناس الیہ, یا یہ کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں اور توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لوں, میں مر جائے خلائف بن جاؤں, لوگ میرے ہاتھ ڈوبنے لگے, لوگ میرے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے, زانوئے قلم مستحد کریں. اور یصرف به وجوه الناس الیہ, لوگوں کے چہروں کو توجہات کو اپنی طرف منعقد کرانے کا اسے ذریعہ بنا رہا ہو, ادخلہ اللہ النار, اللہ تعالیٰ اس شخص کو لازمن جہنم میں پہنچا کر رہے گا آج میں تاخیر. یہ تو میں نے آج اس آپ کو سنائی ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے مطلقاً وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے, خاص طور پر بمقابلہ عبادت, بہت عبادت ریاضت, بمقابلہ تعلیم و تعلم, تعلیم الناس الخیر, لوگوں کو خیر کی حکمت کی تعلیم دینا, قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا, اس کا ان دونوں کا تقابل آپ کریں تو یہ جو ہے نسبت و تناسب صحیح ذہن کے اندر رہنا چاہیے, تبھی ہماری جو ٹائم ایلوکیشن ہے اپنی توجہات اور محنت اور جدوجہد ہے اس کے اندر صحیح توازن قائم ہو سکے گا. اب دوسری بات, جیسا کہ میں نے کیا کہ آج کا جو میرا یہ وقت میں لے رہا ہوں بطور ختم میں, وہ ہے علم کی اقسام. اس کے اعتبار سے کیونکہ میں بار بار یہ کر چکا ہوں کہ یہ رکوع جو ہے چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا یہ میرے نزدیک اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر کہ ایک گویا کے نگاہ باسکش ہم ڈال رہے ہیں اقسام علم پر. اس میں چند چیزیں جو میں نے یہاں درج کی ہیں وہ اس لیے تاکہ تیزی کے ساتھ ہم گزر جائیں. ایک تو بڑا پرانا حکیمانہ مقولہ ہے اور اب نبر یہ ابن خلدون کا قول ہے, علم و علمان علم الابدان و علم الادیان. علم دو قسم کے علم ہیں, علم کی دو قسمیں. ایک علم الابدان بدنوں کا یا اشیاء کا یا چیزوں کا باڈیز کا علم, ظاہر بات ہے فزیکل آبجیکٹ فزیکل باڈیز ان کا علم, اور دوسرا علم الادیان دین کا علم, عوامر و نواہی خیر و شر کا علم. جس کی چاہتا ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں واقعہ یہ ہے کہ اسی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ذہن میں اس کا ایک رب قائم کر سکتے ہیں, ایسوسیشن, مینٹل ایسوسیشن. علم الاسماء یہ گویا کہ علم الاشیاء ہے, علم الابدان ہے, یہ ہے جس کی بنیاد پر خلافت کا معاملہ. اس لیے کہ جب جو بھی استفہام تھا فرشتوں کا وہ در حقیقت اس کا جو جواب اللہ نے دیا ہے تو وہ اسی حوالے سے کہ میں صرف اسے اختیار اور خلافت نہیں دے رہا, علم دے رہا. یہ علم الاسماء ہے. اور دوسرا جس کا اختتام پر ذکر ہوا ہے وہ ہے ہدب من اللہ, پیما یاد یم نقل مندی ہدن پمن کر یا ہدایا خلا خوف علیہ ملاؤ یاد کروں. تو ان کے گویا کہ یہ دو گوشے یا دو شاخیں جو ہیں, دو فورسز جو ہے علیحدہ ہوا یہ ہو گئی. اسی کو ذہن میں ہم یوں رکھ سکتے ہیں کہ علم انسانی دو علوم کا مجموعہ ہے. ایک علم ہے حیوانی, یہ ذرا بات ذرا غیر فلک ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ حیوانات کی فہرست میں بہت بلند مقام ہے, بہت اونچا ہے, چاہے وہ آپ ایولیوشن کے ماننے والوں کے حوالے سے جان لیں کہ ٹاپ آف دی ٹری آف ایولیوشن ٹاپ پر ہے ہومو سیپینس, انسان جو ہے ہائیسٹ ایوالوڈ اینیمل. ورنہ یہ کہ بہرحال اگر اس نظریے کو آپ چھوڑ دیجیے تب بھی کوئی شکل نہیں, اس کے انکار کی تو نہیں ہے کہ انسان حیوان ہے اس میں کوئی شک ہے, لیکن یہ کہ برتر ہے افضل ہے سب سے بلند ہے آدھا ہے. لیکن یہ کہ انسان نرا حیوان ہے یہ ہے در حقیقت حکمت قرآنی کا اہم ترین اور سب سے زیادہ بنیادی ایشو, کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے, اس کا دوسرا وجود ہے روحانی وجود, اور یہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ آف دس باڈی. اس بات کو میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو روح کے وجود اور جداگانہ تشخص کو مانتے بھی ہیں وہ بھی در حقیقت اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا وجود رکھتی. یہ جسم ہمارا جسم جمع جان یہ ہے ہمارا حیوانی وجود, اور روح جو ہے وہ ہمارا ایک مستقل وجود ہے روحانی وجود. یہ دونوں ملے ہیں, کیسے ملے یہ ہم نہیں جانتے. ان مثالیں بے تکیف بے قیاس حق رب الناس را با جان ناس, یہ ایک مثال جو ہے ہم کسی مثال سے تشریح سے بھی نہیں سمجھ سکتے لیکن ہے دونوں ملے ہوئے. اور اس کے لیے میں تو یہ کیا کرتا ہوں کہ ہمیں آج تک یہی معلوم نہیں جان کا تعلق جسم سے کہاں ہے, کیسے ہے, کس طور سے, ساری فزیولوجی ساری اناٹومی جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے مائکروسکوپ کے ذریعے سے جینز تک پہنچ گئے ہیں, جینیٹکس جو ہے اس کے اندر نہ معلوم کہاں تک انسان چلا گیا, ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جسم اور جان کا رشتہ ہے کیا اور کیسے کس عضو سے متعلق ہے, کیا اس کی کیفیت ہے. اسی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ایک نفیس تر حقیقت یہ ہے روح کا حیوان انسان اور روح انسان کا امتزاج اور تعلق اور استقبال کس طور سے ہم نہیں جانتے. لیکن یہ کہ شیخ سعدی کا یہ شعر میں نے بارہا سنایا آپ کو, آدمی زیادہ ترفا معجون اور فرشتہ فرشتہ وقت ہے وہاں, یہ معجون ہے مرکب وجود کا حامل ہے ملی جلی شے ہے. جیسے کہ سورت الدہر میں بھی یہ لفظ آیا ہے انا خلق من انسان اب نطفہ امشاج ملا جلا نطفہ, لیکن اس سے تو مراد ہے ایک سیل جو ہے وہ ماں کی طرف سے آیا ہے, ایک ہی سیل اور ایک ہی خلیہ ہے جو باپ کی طرف سے آیا ہے, دونوں کے امتزاج سے وہ نطفہ امشاج وجود میں آیا. لیکن ایک اور امشاج ان کی کیفیت اس کے اندر ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے. تو ایک علم وہ ہے جو حیوانی علم کی ارتقائی شکل ہے، میں وہ بعد میں تفصیل کر دوں گا، اس لیے کہ وہ بہترین تقسیم جو میرے علم اور آج تک کے مطالعے کی جو بھی میری وسعت ہے یا جو بھی جس درجے میں بھی میں آج تک سیکھ سکتا ہوں، اس کے پہلو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامع ترین انداز میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابحاث، جس کا ابق اول کل ایک صفحے پر مشتمل ہے، اس قدر جامع ہے وہ ایک بات چھوٹا سا ایک صفحے کا، اس نے علم کو تین حصے میں تقسیم کر کے علم کی حقیقت کو بالکل روشن و مبہم کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ علم میں انسانی کے تین ذرائع، علم بالحواس، سینس آرگنس کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، نمبر دو علم بالعقل، یہ کمپیوٹر جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ دماغ، یہ ہے کہ جو پھر اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے. تو یہ کہ یادداشت میموری ہے، جیسے آج کل آپ کے کمپیوٹرز کے اندر میموری ہے، اب تو ہزاروں کس کس چیز میں میموری شامل کر دی گئی ہے، آپ نے وہ چیز جو ہے وہاں کر دی، اب وہاں پر وہ معلومات موجود ہے، جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آئے گا متعلق وہ فوراً پوری میموری کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق قائم ہوگا اور اسی کے حساب سے اسٹور ہو جائے گا، نتیجے نکلیں گے، استنباط ہوگا، استدلال ہوگا. یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت یہ حیوانی علم ہے. یہاں میں لفظ قائم کر دینا چاہتا ہوں دونوں چیزوں کے، علم بالحواس، علم بالعقل. حیوانات بھی اگر سے کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، عقل حیوانی جو ہے وہ حیوانات میں بھی موجود ہے، یہی سینس پرسپشن، اپنے اس سے نتیجہ نکالنا. میں نے بارہ ایک شادی کی مثال دی ہے، اس لیے کہ میری اپنی آبزرویشن تھی. ایک کیڑا ایک خاص رخ پر جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک چمکا رکھ دیا، اس نے اپنا رخ بدل دیا، میرا کہ سینس پرسپشن ہے اس کے اندر، اس نے محسوس کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ سے مجھے بچنا ہے، فیصلہ کیا، ریزننگ ہے، اس نے ڈائریکشن چینج کیے ریزننگ کے بغیر نہیں. پھر یہ کہ میں نے دوبارہ اس رخ پر بھی رکھ دیا، پھر اس نے اپنا رخ بدلا، تین چار مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس چمکے کے اوپر سے اس کو کراس کیا اور گھوڑا دیا، چالو ہوا کہ ڈسیشن، فیصلہ، اس حد تک کہ یہ رکاوٹ جان نہیں چھوڑ رہی، لہذا آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. اب یہ فیصلہ جو ہے، یہ سارا استدلال، استنتاج، یہ سارا جو ہے اس سے نتیجہ نکالنا، پھر اس پر عمل کرنا، اسی کو آپ ہزار سے لاکھ سے کروڑ سے رب دے دیجیے تو انسان کا بھی جو یہ کمپیوٹر بہت ڈیولپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ برین، یہ جو بھی دماغ ہے، یہ تو حیوانات کے اندر موجود ہے، سینٹرل نروس سسٹم پورا کا پورا ان کے اندر موجود ہے، ان کے اندر سینسیشنز بھی ہیں، ان کے اندر فیلنگز بھی ہیں، پھر ان کے اندر فیصلے کرنا اور پھر نتیجے نکالنا، اس نتیجے پر پھر عمل کرنا، جیسا کہ سادہ کی مثال سے میں نے واضح کر دیا ہے. ہمارا سارا علم انسانی جو ہے، یا علم حیوانی ابھی میں کہہ رہا ہوں، جو ایک رخ ہے ہمارے علم کا، اس کا سارا جو ہے بنیاد ہی دو چیزوں پر ہے، اور یہ علم یقیناً انسان میں بہت ترقی کر دے گا، لیکن یہ ابھی ایک ہی شعبہ ہے علم کا. تیسرا جو ہے سوچ علم کی، جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابحاث میں، اس کتاب کا تعارف میں نے پہلے بھی کرایا، آج پھر نوٹ کرا دوں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، فلسفہ اور تصوف کے جو بلند ترین اور مشکل ترین اور غامض ترین جو مسائل ہیں، ان پر سطعات، حمات، لمحات، چھوٹے چھوٹے رسالے، لیکن پڑھنا آسان نہیں، ان کا سمجھنا آسان نہیں. تو یہ کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے اپنے دادا کے ان رسائل کی تفصیل کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھی، زیادہ خاص، اور واقعہ یہ کہ اس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا آسان کام نہیں، جب تک کہ قدیم منطق اور قدیم فلسفہ اس سے انسان واقف نہ ہو، عام آدمی کے لیے، جدید تعلیم یافتہ انسان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا سمجھنا آسان نہیں. لیکن مجھ پر تو اس کی عظمت کا جو انکشاف ہوا، اس ابقۂ اول کو پڑھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ علم کی گہرائی، حقوق بل علم. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ علم بالقلب، یہ علم بالقلب، قلب کیونکہ مسکن ہے روح کا، یہ ہے روح کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے، وہ کہیں لفظ تعقل بھی کہتا ہے، لهم قلوب لا يعقلون بها، ان کے پاس دل ہے اس سے تعقل نہیں کرتے سمجھتے نہیں، لا يفقهون بها بھی آیا، لهم قلوب لا يفقهون بها فتعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تمہارے دل ہوتے فیعقلون بها، پھر اس سے وہ عقل جو ہے اس کو استعمال کرتے اور اس سے سمجھ حاصل کرتے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھوں کو ابھی جہل کی اندھی نہیں تھی، دل اندھا ہو گیا تھا، دل سے مراد وہی روح تھی. اس لیے کہ انسان مرکب ہے، مرکب اس کا ایک وجود حیوانی، اس کے علم کے دو شعبے ہیں، علم بالحواس علم بالعقل، یہ حیوان میں بھی ہے لیکن انسان میں یہ بہت ڈیولپڈ ہے. اور یہ جو چاہے ہمارے سینس آرگن زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، لیکن یہ جو کمپیوٹر برین کا ہے یہ بہت ڈیولپ ہے، یہ سپر کمپیوٹر ہے. اور اس کا تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی کو اور اس کے تمام پہلوؤں کو آج تک انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، کیا کیا امکانات اس کے اندر، یہ سپر کمپیوٹر. لیکن دوسرا نوشا جو ہے روح ہے انسانی، جس کا مطلب ہے عقل، وہ روح انسانی دیکھتی بھی ہے لیکن ان آنکھوں کے ذریعے نہیں، اس کا دیکھنا ڈائریکٹ ہے، وہ سنتی بھی ہے لیکن ان کانوں کے ذریعے سے نہیں، اس کا یہ سننا جو ہے یہ بھی براہ راست ہے، پھر وہ سوچتی بھی ہے لیکن اس کی سوچ اس کا تعقل اس دماغ کے تعقل سے بالکل جدا ہے. یوں سمجھیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں دو عقلیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہے، ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے، اس برین کمپیوٹر کے ساتھ ہے، اور ایک عقل روحانی ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ، اس لیے کہ قلب جو ہے وہ مسکن ہوئی. اس کے بعد ذرا یہ دوسرا جو میں نے کچھ تقسیم کی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ کارڈ بھی میں آپ حضرات کے لیے اس کی کروا دوں گا کاپی. میں نے یہ دو خانے الگ الگ رفائی کی ہے خدیندر، یہ علم بالحواس جمع علم بالعقل، یہ ہے در حقیقت وہ انسان کا حیوانی علم، اور دوسرا اس کے مقابل میں علم بالقلب یا روح، علم بالروح، اور اسی کے لیے دوسرا لفظ ہے وحی. اس کی وضاحت ابھی مزید ہو جائے گی. یہ جو دو علم ہیں ان سے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل سے، اس کے لیے جو دو شاخیں نیچے، پہلا ہے سائنس، فزیکل آبجیکٹ سائنس، مادی علم، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا، اس کو کہیں درج کر لیا، پھر اور مزید آبزرویشن، مزید سنس ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، پھر نتیجہ نکالا. سائنس ٹیکنالوجی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی بے شمار شاخیں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کبھی فزکس پہ ایک مضمون کا نام تھا، نمبر سینکڑوں شاخیں ہو چکی، کبھی کیمسٹری ایک مضمون ہوتا تھا، اب اس کی نمبر کتنی شاخیں ہو چکی. اس اعتبار سے شاخ در شاخ، اور یہ علم ہے انسان کا، یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، یہ اس کی ایکسپولیشن ہے، یہ اس کا ظہور ہے، یہ اسی کی توسیع ہے. یہ جیسے آم کی گٹھلی میں سے پورا آم کا طرف برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ پورا علم جو ہے، جو علم الاسماء جو حضرت آدم کو دیا گیا، یہ در حقیقت سب اس کا ظہور ہے. اور اس کے ضمن میں ایک لفظ میں نے نیچے لکھا ہے، اس کی شاخیں بے شمار اور اس کا عروج بے پناہ. اس کے عروج کے لیے اقبال کا وہ مصرع جو ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا بہ کامل نہ بن جائے. واقعہ یہ ہے، یہ عروج جس پر حد تک ابھی کہاں جائے گا، اس لیے مسلسل چل رہا ہے. یہ اس انسانی علم کی ایک شاخ ہے، لیکن اس انسانی علم کی جو حواس اور عقل سے ہی وجود میں آتا ہے، ایک دوسری شاخ بھی ہے اور وہ فلسفہ ہے. انسان کلیات کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ جو علم ہے سائنس کا، فزیکل سائنس کا، لیکن بٹ بائی بٹ، قدم بہ قدم، تھوڑا تھوڑا، یہ مسلسل ترقی کرتا رہا، ترقی کرتا رہے گا، ابھی نہ معلوم کہاں بن جائے گا. ہو سکتا ہے ایک سو سال بعد لوگ یہ سمجھے ہمارے بارے میں، اس دور کے بارے میں، یہ لوگ بہت ہی کم معلومات رکھتے تھے، جاہل تھے. جیسے آج ہم اپنے سے سو دو سو سال پہلے والوں کے بارے میں وہ فکر چوس کر جائیں کہ انہوں نے یہ سمجھا، یہ تو بڑی اہم خانہ بات تھی، یہ ان کو ابھی ترقی پذیر ہے اور کہاں تک جائے گا، اس کی انتہا وہی ہے جسے دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث کو بیان کیا گیا. اور دجالیت اصل میں نام کس سے ہے جو میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، لیکن فلسفہ نام ہے عقل جو ہے وہ چھلانگیں لگا کر کچھ اس کائنات کی اصل حقیقتوں کا بھی سراغ لگانا چاہیے، کلیات کا علم حاصل کرنا چاہیے، جزیات کرنی چاہیے، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا انتہا کیا ہے، زندگی کیا ہے، آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے یہ وہ سائنس فزیکل سائنس کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، یہ بھی انسانی علم ہے. لیکن اس کے پھر دو حصے کر لیجیے، ایک ہے ماں باپ طبیعت، جو ابھی میں نے سوالات ابھی آپ کے سامنے رکھے، ان کا جواب انسان تلاش کرتا رہا ہو کا ماں خلاف کا، یہ سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سینکڑوں برس پہلے لوگوں کے غور و فکر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. مختلف ممالک میں چین ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، یونان ہو، یہ خلاف کا حکم آتا تھا. اور دوسرا پھر ہے عمرانیات، انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے، معاشرت کی اقدار کیا ہونی چاہیے، سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے. اب پلیٹو نے جو کتاب لکھی تھی ریپبلک، وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح سے بھی تقریباً 300-400 برس قبل، اور اس کے بھی استاد ہے افلاطون، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے ان سے 300-400 سال قبل کی بات ہے. اس اعتبار سے وہ عمرانیات اور اسی کے گوشے سیاسیات ہے اور سماجیات ہے اور اقتصادیات ہے اور جو بھی ہو سوشالوجی آج کل بڑا علم بن گیا، یہ سب اس کی شاخ ہے. یہ ہے سارا کا سارا علم انسانی، جو حیوانی علم کی ترقی یافتہ شکل. دوسرا علم ہے علم بالقلب، اس کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیجیے. یہ ہے انسانی جو تلقی کرتی ہے، تلقی کا لفظ آج کے بھی ہمارے درس میں آیا تو تلقا آج ہم بھی کلے بات ان خطاب آئے حاصل کرتا. یہ ہے انسانی جو نالج گین کرتی ہے، وہ علم بالقلب ہے، اس کے دو حصے ہیں، یا علم بالروح ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو القاء شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ ہو، وہ ہے وحی نبوت. انبیاء کرام کے پاس یہ علم آتا تھا، یہ علم حواس ظاہری کے ذریعے سے نہیں آیا ہے. اما یاتی انکم منی ہدن، یہ آیا ہے براہ راست قلب پر. فإنہ نزلہ علی قلب، نازل کیا آپ کو قلب، براہ راست نزول جو ہے اس کا جو قلب محمدی پر ہوا ہے قرآن مجید کا، آپ کے حواس ظاہری کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں. تو یہ ہے محفوظ وحی نبوت، اور غیر محفوظ یہ چیز ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں جو ریشنلسٹ ہیں، چاہے وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں دین کے میدان میں، بہت پاک دور بھی ہے، دینی تحریکیں بھی ہیں، جدوجہد بھی ہے، لیکن اس گوشے سے کیونکہ متعارف نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو بصیرت باطنی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل بند ہے، یہ کوئی بصیرت ہے، ساری سوچ دین کی دینی سوچ دینی فکر یا کوئی ہو گیا. اور وہ یہ ہے کہ یہ غیر محفوظ سلسلہ جو ہے اسی کی شکلیں ہے، الہام، رویائے صادقہ، کش، پھر تحدیث، جیسے کہ فرمایا حضور نے ہر امت کے اندر محدثین جن سے کہ اللہ کلام کرتا ہے. میری امت کا محدث، محدث نہیں محدث، محدث تو اصطلاح ہے علم حدیث کے جو بڑے ماہرین ہیں، ائمہ حدیث کے وہ محدث ہیں، محدث جن سے اللہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر محفوظیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں القائے شیطانی بھی شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی وسوسہ نفسانی بھی شامل ہو جائے، محفوظ نہیں، لیکن یہ کہ بارہ محفوظ ہے نبی کا معاملہ، غیر محفوظ یہ سلسلہ آج آج بھی جاری ہے، تاکہ آگے قیامت جاری رہے گا، ہمیشہ سے جاری ہے، جس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے. بلکہ وحی کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق وسوسہ شیطانی پر بھی ہے. ان میں شیاطین الیوحون الی اولیائہم، وہ اپنے جو ساتھی ہیں اپنے دوست ان کو وحی کرتے رہتے ہیں. ایک فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، ایک شیاطین کی وحی بھی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. تو نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو علم بالقلب یا علم بالروح ہے، اس کے دو حصے الگ الگ ہیں، جہاں محفوظ ہو جائے گا بالکل اللہ کی طرف سے، اس کی عصمت اور اس کی حفاظت کا مکمل بندوبست ہے، نہ وسوسہ نفسانی کو اس کے اندر وہ دخل دینے کا امکان ہے، اور نہ ہی کسی قائد شیطانی کا، وہ ہے وحی. البتہ اس کو یہ نہ سمجھیے بعض لوگ وہی کو بالکل علیحدہ کیٹیگری سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کیٹیگری علیحدہ نہیں ہے، کیٹیگری وہی ہے جو عام انسانوں میں بھی ہے. عام انسانوں میں الہام ہے، القاء ہے، کش ہے، رعایت صادقہ ہے، لیکن عام انسانوں میں غیر انبیاء کے اندر یہ چیزیں ہیں محفوظ نہیں. خطا کا امکان، القاء شیطانی کا امکان، وسوسہ نفسانی کا امکان، جبکہ یہی چیزیں جب محفوظ ہو گئی تو وہ وحی نبوت. وحی نبوت کے بھی دو حصے، وحی جلی اور وحی خفی. وحی خفی کیا ہے؟ یہی چیزیں جو ابھی میں نے غیر محفوظ شمار کی ہیں، یہ سب چیزیں جب نبی میں بھی ہوتی ہیں تو محفوظ ہوتی ہیں. نبی کا خواب بھی وحی ہے، نبی کو الہام ہوگا وہ بھی وحی ہے، نبی کو کوئی بات القاء ہوتی ہے وہ بھی وحی ہے، اور وہ بھی محفوظ ہے. نبی کا خواب بھی محفوظ ہے، نبی کا خواب جو ہے اس میں بھی شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور اسی کا نام ہے وحی خفی. وحی جلی تو وہ کلام ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو دل کا دور لفظاً منتقل کیا جا رہا ہے، اور جو بات اللہ دل میں ڈال دے. نفت فکر وائی، اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے، یہ بات جو اس کو ہمیں ثابت ہے کہ اللہ نے القاء فرمایا ہے. اور جیسا کہ میں اب کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں عام انسانوں میں بھی ہیں، اور اسی کو آج ایکسٹرا سینسری پرسپشن کہا جا رہا ہے. یہ صرف وہ سینسری پرسپشن نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا سینسری پرسپشن کا دائرہ ہے، اور یہ تو آج کل کے تحقیق کا بہت بڑا موضوع بن چکا ہے. اس وحی جلی اور وحی خفی دونوں کو جمع کریں گے تو اس پہ پھر جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے علم، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے، حکمت اور احکام. وحی کے ذریعے سے بھی ہمیں حکمت بھی ملتی ہے اور احکام بھی ملتے ہیں. اس حکمت کے بھی پھر دو حصے ہیں، حکمت اصولی یا کلی، اس کا موضوع ہے ایمان. کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام علم الحقائق جنہیں ہم کہیں گے یہ ایمان. اور اس کا رشتہ جڑ جائے گا ماں باد الطبیعات کے ساتھ، یہ جو میں نے ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا ہے. یہ انسانی علم کے ذریعے سے، علم بالحواس، علم بالعقل سے جو فلسفیانہ علم ڈیولپ ہوا ہے، اس فلسفیانہ علم کا ایک حصہ یعنی ماں باد الطبیعات، اس کا حصہ جڑتا ہے در حقیقت یہ حکمت کلی یا حکمت اصولی سے، یا جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنی آ رہا ہم بے خاں، یا حکمت ایمانی آ رہا ہم بے خاں. ایمانی حکمت ہے، اس کو بھی پڑھو. کب تک تم پڑھتے رہو گے یونانیوں کی حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ، مولانا رحیم نے فرمایا. ان دونوں میں جو رب قائم کرنے کی کوشش ہے اس کا نام علم کلام ہے، یہاں لکھا نہیں گیا، لیکن یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے اس پر اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاں نوٹ کر لیں، یہ علم کلام ہے. علم کلام کا فنکشن کیا ہے؟ کہ انسان کی عقل سے جو چیزیں اسے نامعلوم ہوئی ہیں، فلسفہ، ماں باد الطبیعات، اس کا رشتہ جوڑنے کی کوشش ایمان کے ساتھ. منطق انسانی، فلسفہ انسانی کے حوالے سے ایمانی حقائق کا اس بات کوشش کی جائے اس کو کہ اسے ثابت کیا جائے کہ عقل سے کوئی اس کا تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں کے مابین موافقت ہے. یہ کوشش ہمیشہ سے ہوتی رہی. ظاہر بات ہے کہ جب سے مذہب چلا آ رہا ہے انسان کی عقل بھی ہے، اور ان دونوں کے مابین جو ہے امتزاج کی کوششیں ہوئی ہیں. نجال دین نے اس کو ہمیشہ ایک اہم کام سمجھا ہے کہ جو بھی انسان کی عقل ہے اس سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس میں، اور جو کچھ اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، ان میں مطابقت پیدا کی جائے، اس کوشش کا نام علم کلام ہے. یہ یہودیوں کا علم کلام، عیسائیوں کا علم کلام، مسلمانوں کا علم کلام، اور مسلمانوں کے علم کلام کا ایک دور وہ تھا کہ جس میں امام ابن تیمیہ اور امام رازی اور بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، اور ایک دور وہ ہے کہ جس کا آغاز تو سید احمد خان سے ہوا ہے ہندوستان میں. اس لیے کہ اب جو ہے وہ سائنس کا علم اتنی ترقی کر کے آ چکا تھا کہ اب محض منطق اور فلسفہ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ فزیکل سائنس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل ہو چکی ہے. لہذا اس کے ساتھ مطابقت اگر کریں گے ایمانی حقائق کی، تبھی آج کا انسان سمجھ سکے گا کہ ایمان کیا ہے، اور اس کو قبول کرنے کے قابل ہوگا. اس اعتبار سے آج کا علم کلام جو ہے اس کی اصل اساس سائنس، جبکہ اس میں قدیم جو علم کلام تھا اس کی اصل اساس جو ہے وہ منطق اور فلسفہ. دوسری طرف وحی خفی اور وحی جلی سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوئی ہے, ہدایت آسمانی, اس کا حصہ ہے احکام پر مشتمل. احکام میں اخلاقی احکام بھی ہے اور شرعی یا فطری احکام بھی ہے, پھر ان میں انفرادی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے. ان اجتماعی احکام کا عمرانیات کے مختلف شعبوں کے ساتھ رب قائم کرنے کی کوشش, یہ دوسرا ہے علم کا گوشہ جو کی کے ضرورت ہے اقتصادیات کے میدان میں. ایک دور یہ ہے کہ جس کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا ہے ہندوستان میں, اس لیے کہ اب جو ہے وہ سائنس کا علم اتنی ترقی کر کے آ چکا تھا کہ اب محض منطق اور فلسفہ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی, بلکہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ فزیکل سائنسز کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل ہو چکی ہے. لہذا اس کے ساتھ مطابقت اگر کریں گے ایمانی حقائق کی, تبھی آج کا انسان سمجھ سکے گا کہ ایمان کیا ہے اور اس کو قبول کرنے کے قابل ہوگا. اس اعتبار سے آج کا علم کلام جو ہے اس کی اصل اساس سائنس, جبکہ وہ قدیم جو علم کلام تھا اس کی اصل اساس جو ہے وہ منطق اور فلسفہ تھی. دوسری طرف وحی خفی اور وحی جلی سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوئی ہے, ہدایت آسمانی, اس کا حصہ ہے احکام پر مشتمل. احکام میں اخلاقی احکام بھی ہے اور شرعی یا فطری احکام بھی, جب ان میں انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی. ان اجتماعی احکام کا عمرانیات کے مختلف شعبوں کے ساتھ رب قائم کرنے کی کوشش, یہ دوسرا ہے علم کا گوشہ جس کی ضرورت ہے اقتصادیات کے میدان میں, سیاسیات کے میدان میں, سماجیات کے میدان میں, عمرانیات کے مختلف گوشوں میں. جو کچھ انسان نے اب تک سیکھا ہے, معلوم کیا ہے, جو انسان کی جو بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں, ان کا ان احکام کے ساتھ ربط قائم کرنا, ان میں ایک تعلق اور ان میں ایک نسبت قائم کرنا اور ان میں تضاد کو رفع کر کے توافق کی کیفیت پیدا کرنا, یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا علم کلام کا دوسرے درجے کا موضوع یہ ہے. پہلا درجہ تو وہی ہوگا ایمانی حقائق کے ساتھ فلسفہ اور علم انسانی کی مطابقت, یہ ہے علم کلام کا اصل موضوع. لیکن اس سے کم تر درجے پر, لوئر لیول پر, یہ مختلف جو عمرانیات کے شعبے ہیں ان کے نظریات اور اس کے ضمن میں انسان کی اب تک کی جو بھی علمی ترقی ہے یا دریافت ہے اس کی, اس کے ساتھ ایک مطابقت اور موافقت قائم کرنا, ان احکام کی جو شریعت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں اور ان میں سے جو اجتماعی پہلو ہے ان کا, اس کی جو اس کی عقلی اور عملی برتری اس پر ثابت کرنا, جو آج تک انسان نے نظریات وضع کیے ہیں یا مختلف جو اس میں مسائل کے حل نکالے ہیں, یہ علم کلام کا دوسرا شعبہ ہے.
جی خلافت کے اساس علم ہے, ریاضت زہد اور عبادت نہیں ہے. ریاضت زہد اور عبادت میں فرشتوں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اصل میں جو چیز انسان کو خلافت کا اہل جس نے ثابت کیا ہے وہ اس کا وہ علم ہے. لیکن علم وہ کون سا علم؟ الاسماء. علم ہدایت نہیں, وہ تو بعد میں تذکرہ آئے گا. فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری چیز کا, دوسرے علم کا تعلق جو ہے, یہ میں آج جرت کر کے بات کر رہا ہوں, اس کا تعلق امامت سے ہے. خلافت مجرد اس علم کی بنیاد پر ہے, امامت کا تعلق اس دوسرے علم کے ساتھ ہے. اور اس کے لیے نوٹ کیجئے, حضرت ابراہیم سے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما, حالانکہ حضرت ابراہیم کی کوئی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی, بلکہ ان کی نسل میں بھی کہیں جا کر بہت بعد میں جا کر وہ کوئی حکومتیں جو ہیں قائم ہوئی ہیں. ورنہ یہ کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے امام الناس اگر بنایا تو کس اعتبار سے؟ وہ علم ہدایت کے اعتبار سے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ تمہاری ہی نسل میں چلے گا, تمہاری ہی شاخ میں چلے گا, یہ امامت ہے. اور یہ اس کا تعلق ہے اس علم کے ساتھ. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اصل میں خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, خلافت باطنی, خلافت ظاہری, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد خلافت ظاہری وہ حکومت کی خلافت ہے, اور خلافت باطنی روحانی یا علمی خلافت ہے. یہ ایک عرصے میں خلافت راستہ میں یہ دونوں خلافتیں جمع رہی, اس کے بعد یہ خلافت تقسیم ہو گئی. حکومت جو ہے وہ حکومت کے حامل اور حکومت کے جو اہل تھے وہ کچھ اور لوگ بن گئے, اور جو پھر علم کے اور روحانیت کے اور حقائق کے جو امین بنے وہ کچھ اور لوگ ہوئے. تو یہ تو ان کا ایک نظریہ جو میں نے بیان کیا. میرے نزدیک اس کی بہتر تعبیر یہ ہوگی خلافت در حقیقت متعلق ہے اس علم کے ساتھ, وہ پہلا علم انسانی علم, دوسرے علم کے ساتھ نہیں, بلکہ وہ تو در حقیقت اس خلافت کے صحیح استعمال ہونے کے لیے ضروری ہے, ورنہ خلافت تو انسان کو عطا کی گئی ہے علم الاسماء کی بنیاد پر. یہ وہ حقیقت ہے جو اس دور میں میں سمجھتا ہوں, جیسے بعض اور پہلوؤں سے علامہ اقبال کی عظمت کا میں معترف ہوں, اس حقیقت کو بھی میرے علم کی حد تک اگر کسی نے سمجھا ہے وہ صرف اقبال ہے. یہی وجہ ہے کہ ریکنسٹرکشن میں اس قدر مشکل موضوع جو ہے انہوں نے چھیڑا ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت جو ہے وہ بھی کل کی کل باطل نہیں ہے. ویسٹرن سویلائزیشن کا انر کور جو ہے وہ در حقیقت وہی شے ہے جو کہ دیکھو غور کرو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. یہ علم انسانی جو ہے اس کے وارث وہ بن گئے, انہوں نے اس کو بڑھایا سمجھا, اس میں ترقی کی, اس میں آگے نکلے, انہیں غلبہ دے دیا گیا, زمین پر ان کا غلبہ ہے. استخلاف عملاً تو ان کے پاس ہے, غلط استعمال کر رہی دوسری بات ہے, خلافت عرضی اس وقت ان کے پاس ہے, اختیار اور غلبہ تمکن ان کو حاصل ہوا. یہ وہ پہلو ہے, اسی لیے میں نے اس کا پہلے بھی اقرار کیا ہے, آج پھر اظہار کر رہا ہوں کہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلم شریف میں روایت مروی ہے اس پر ہمیشہ ذہن میں خلجان رہتا تھا کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين, اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت اقوام کو اٹھائے گا, ابھارے گا, ترقی دے گا, باب عروج پر پہنچائے گا, اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا. اب جہاں تک تو قول رسول ہے آمنا و صدقنا, مستند بھی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, کیسے کوئی مسلمان اس کو رد کرے گا. لیکن یہ خلجان تھا کہ اس کتاب کی بدولت تو نہیں ہے مغربی اقوام ابری, یہ تو اس کتاب کو مانتی نہیں, یہ تو اسے تسلیم نہیں کرتی. کتاب والے جو ہے چلیے ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان تو اس لیے ذلیل و خوار ہو گئے کہ حقیقت میں کتاب والے نہیں رہے. خارس محجوریے قرآن شدی شکوا سنجے گردش دوران شدی مان دیا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تسلیم, لیکن دوسرا حصہ کیسے سمجھ میں آئے؟ ان اقوام نے کون سا اس کتاب کو مانا ہے؟ ان اقوام نے کون سے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا کے اندر بہرحال سربلند ہے, غالب ہے, تمکن اور غلبہ ان کا ہے. یہ ایک اشکال تھا اور ریکنسٹرکشن کی اس بحث کو پڑھ کر ہی وہ حل ہوا کہ وہ بھی در حقیقت اس کے اس عمل کے اوپر عمل پیرا ہوئے ہیں اس حصے پر. ان سمع والبصر والفؤاد انر کور جو ہے مغربی تہذیب کا وہ یہی ہے, توہمات کو اس نے ہٹا دیا, دور کر دیا, اپنے فکر کو, اپنے علم کو, اپنے نظریات کو, حقائق کو, واقعات کے اوپر استوار کیا, ریئلٹیز آبزرویشن. ان سمع والبصر والفؤاد, اور فؤاد کے لفظ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کافی یعنی اہل لغت نے اور مفسرین نے بھی کافی مختلف باتیں کہی ہیں, لیکن میرے نزدیک اب اس پر میں تقریباً مثبت طور پر حتمی رائے رکھتا ہوں کہ اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں. فؤاد در حقیقت یہ برین کو کمپیوٹر ہے. فائدہ, فائدہ کیا ہے؟ آپ نے یہ چیز جانی, اس کا خلاصہ نکالی, اس سے حاصل کیا ہوا, یہ آبزرویشن ہے اس کا حاصل کیا ہے. فائدے سے فؤاد بنا ہے, قلب سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, یہ اس انسانی علم کی بنیاد ہے. در حقیقت دیکھو, سنو اور انفر کرو, نتیجہ نکالو, استنباط کرو, اسی سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے وہ منطق کے ذریعے سے اگلے نتائج تک پہنچو, پھر اور دیکھو اور سنو اور سمجھو اور چکھو اور سونگو, جو بھی ہے سینس آرگنز ہیں, مزید معلومات حاصل کرو, اپنی علم کو اور ترقی دو. یہ سارا وہ برین کمپیوٹر ہے جو کام کر رہا ہے, یہ انسانی علم ہے. اور در حقیقت کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ ولا تقف ما ليس لك فيه علم, اس شے کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے, علمی بنیاد نہیں ہے, اس کے پیچھے مت پڑو, توہمات کو رد کرو, بات کرو آبزرویشن کی بنیاد. یہ ساری سائنس جو ہے میں نے اسی لیے اس علم کی مختلف اقسام کو ایک بالکل ایک فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے آ جائے. یہ بھی علم ہے اور خلافت عرضی کی بنیاد یہ علم ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. یہ علم الاسماء ہے. اگر اس پر کسی نے محنت کی ہے تو در حقیقت وہ بھی گویا کہ قرآن مجید ہی پر عمل پیرا ہے, چاہے انہیں شعور ہے یا نہیں, چاہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, چاہے اقرار ان کے ہاں ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ بالفعل یہ انر کور اس ویسٹرن کلچر کا اور تہذیب کا چونکہ یہی ہے, اسی لیے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, ان کے مابین جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کی بھی پوری توجیہ جو ہے جس پر میرا دل مطمئن ہے وہ سامنے آ گئی. اب آخری بات آج کے درس کر رہا ہوں, دجالیت کیا ہے؟ یہ جو دو شاخیں علم کی جا رہی ہیں, اگر ہینڈ ان ہینڈ ہاتھ میں ہاتھ دے کر برابر چل رہی ہو تو علم اسماء یا علم اشیاء یا سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان تک پہنچ جائے کوئی حرج نہیں, کوئی خرابی نہیں, اس لیے کہ علم ہدایت ساتھ ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا خیر ہے کیا شر, کیا جائز ہے کیا ناجائز, کیا بھلائی ہے کیا برائی, وہ علم موجود ہے. یہ ایک بہت بڑا پاٹ جو ہے ترازو کے اس پلڑے میں پڑا ہے, ادھر کتنا بھی اضافہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, یہ علم مضر نہیں ہوگا, یہ علم نقصان دہ نہیں ہوگا, یہ انسان کے لیے مہلک نہیں بنے گا. لیکن جب ان میں بود اور فصل ہو گیا, اس علم سے انسان نے نگاہیں ہٹا لی, اب یہ یکرخا, اسی لیے دجال کے ساتھ لفظ کانا جو ہے کانا دجال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دو آنکھیں ہیں, یہ علم کے دو گوشے ہیں. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں ایک علم ہے, علم آدم الاسماء کلہا, دوسرا علم اس کے اختتام پر ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. یہ دونوں علم دو آنکھیں ہیں, ان سے نوع انسانی ان دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے, ترقی کرے, راستہ دیکھے اور آگے چلے, اس کے اندر کوئی برائی نہیں, بھلائی ہی بھلائی ہے, خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر ایک آنکھ کو بند کر دیا گیا, ٹھپ ہو گیا, وہی سے منہ موڑ لیا گیا, اس اب جو ترقی ہو رہی ہے یہ فصل و بود ہے ان دونوں کے بعد ہے جس نے اس سائنٹیفک ترقی کو دجالیت بنا دیا. کوئی دجالیت ہے جس کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا قابو یافتہ ہو جائے گا انسان, دجال کو اتنی قدرت حاصل ہوگی کہ وہ ایک ویرانے کو کہے گا کہ اس میں سے لہلہاتی فصلیں اگیں, اور وہ ویرانہ جو ہے وہ لہلہاتی فصلیں ہوں جو پھر وہاں اگیں گی, وہ حکم دے گا بارش اور بارش ہوگی, وہ انسان کو دو حصوں میں کاٹ دے گا پھر جوڑ دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا انسان. یہ ساری جو قدرت ہے جو ترقی ہو رہی ہے, رسل و رسائل کے ذرائع ایسے ہو جائیں گے کہ اس کی سواری, اس کا گدھا وہ ہوگا کہ جس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو دوسرا یروشلم میں ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی سے ہوا تھا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, وہ تو پھر ایک رات کی بات تھی اس آیت کے اندر کم سے کم, اگر جو ہوا تو ہے چشم زدن کے اندر راتوں رات لے گیا. یہاں پر آج آپ دیکھ لیجئے فاصلے ختم ہو چکے, ترقی انسان کی اتنی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی, ظاہر بات ہے کہ یہ کسی اور جگہ سے نہیں آئی ہے, یہ اللہ کی عطا کردہ استعداد ہے. یہ علم وہی تھا علم آدم الاسماء کلہا جو آدم میں ودیت کر دیا گیا, جس کے لیے پورا اپریٹس جو ہے پتا کر دیا گیا آدم کے وجود کے اندر, اس کے اندر ودیت کر دیا گیا, اسی کا ضرور ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ علم ہدایت بھی اگر ساتھ ساتھ چلتا تو کوئی خرابی نہیں تھی. جب اس میں سے ایک شے کا سلسلہ رک گیا یا انسان نے اس کی طرف سے اپنی نگاہ پھیر لی, اب دوسری شے جو ترقی کر رہی ہے یہ دجالیت ہے. اور یہ جان لیجئے وہ دجال اکبر کا ظہور بھی اب کہیں دور نہیں, اور اس کی جو بھی تفاصیل آئی ہیں احادیث کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمان کو ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے ان امتحانات کے لیے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے, وہ حال کے درجے تک پہنچنا, کس درجے غلبہ ہوگا اس کفر کا, اور اس کا روب اور اس کی دہشت اتنی ہوگی کہ اہل ایمان جو ہے ایمان پر قائم نہیں رہ سکے گا. ایک شخص صبح کو اگر مومن اٹھے گا شام تک کافر ہو جائے گا, شام کو مومن سوئے گا صبح کو کافر ہوگا, یہ کیفیات آنے ہیں, یہ خبریں احادیث کے اندر موجود ہیں. اور یہ علم انسانی جس حد تک پہنچ گیا ہے, اور چونکہ ڈائیورس کر دیا گیا اسے علم ہدایت سے, ایک گوشہ بند کر دیا گیا, اس لیے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کی ہے. اور اس فتنہ دجال سے حضور نے بتایا کہ تمام انبیاء پناہ مانگ کر, اور خود آپ کی دو ہمیں دعائیں ملتی ہیں, واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, جو دجالیت کی حقیقت بھی آج سامنے آ گئی. علم کلام کیا ہے, ان دونوں علموں کے مابین ان کے گیپ کو برج کرنے کی انسانی کوشش علم کلام ہے. ذہن انسانی سے, علم انسانی سے فلسفہ مابعد الطبیعات وجود میں آئے, وحی ربانی سے ایمانی حقائق سامنے آئے. ان دونوں کو باہم ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش, مطابقت اور موافقت کی کوشش علم کلام. ادھر سے احکام آئے جن کے اجتماعی احکام جو ہے اجتماعی زندگی سے متعلق, ان کا تعلق اور ربط ان سوشولوجی کے مختلف شعبوں کے ساتھ قائم کرنا, یہ گویا کہ علم کلام کا ایک دوسرا درجہ ہے, اس سے کم تر درجہ ہے اہمیت کے اعتبار سے. لیکن ویسے آج کی دنیا میں اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زائد ہو گئی ہے, اس لیے کہ یہ مسائل جو ہیں خاص طور پر اقتصادی مسائل, آج کا انسان اقتصادی حیوان بن چکا ہے, اور اگر اس کے مسائل کو حل نہ کیا گیا, کمیونزم جو ہے وہ بھی فیل ہو چکا, دم توڑ چکا تقریباً, لیکن یہ کہ اب انسان کدھر جائے گا. جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ داری بھی دم توڑ رہی ہے, لیکن جائے گا انسان کدھر؟ اب تو ظاہر بات ہے کہ نظام ایک ہی ہے, باقی جس نظام کے ہم دعوے دار ہیں اس کا دنیا میں کہیں موجود نہیں. اس کے لیے تو اب ضرورت یہی ہے کہ اس کا کوئی نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے, تب تو نوع انسانی اس کی طرف لپکے گی. اور یہی وہ بات ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ہمارے دینی تصورات میں جو تنزل اور انحطاط پیدا ہوا, وہ عمل میں سارا کا سارا زور عبادات ہوا, ساری گفتگو اس کے بارے میں, ساری نیکی جو ہے اس کا جو بھی ظہور ہوتا ہے انسان میں وہ عبادات کے اندر, ساری قوت اسی میں کھپ جاتی ہے. اصل وہ شے کہ وہ جو انسان کے اندر ایک تو علم کی اہمیت, علم میں ان دونوں شعبوں کی اہمیت, یہ نگاہوں سے اوجھل, پھر خاص طور پر عمل میں اجتماعی زندگی اور ایک عدل اجتماعی کا قیام, اس کی فرضیت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے دینی تصورات کو اثر نو صحیح بنیادوں پر جامعیت کے ساتھ استوار کرے, اور جو اس کے عملی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.